رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جی ہماری یہ ماہوار نشست جس میں بنیادی طور سے انشاءاللہ ارادہ یہی تھا, اور اگر آپ لوگ ماشاءاللہ تعاون جاری رکھیں گے تو ہم کسی نہ کسی مقصد کو حاصل بھی کریں گے. تو بنیادی ارادہ ہمارا یہ ہے کہ آسان الفاظ میں سہل طریقے سے کچھ الہی سنتوں کا اور الہی اقدار کا ذکر کیا جائے کہ جنہیں ہم اپنی یا اپنی اجتماعی زندگی میں آسانی سے امپلیمنٹ کر سکیں, اور اس چیز کو اس پر تھوڑی سی دقت کی جائے کہ اسلام اور قوانین اسلامی یا شریعت اسلام ہم کو یا ہمارے گھر کو کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے, کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے. اس حوالے سے نبی اور امام کی سنتوں کا کیا احوال ہے, یہ مختصر سے بیانات ہیں. اور ابھی جتنا میرے ذہن میں ہے وہ تقریباً 7-8 نشستوں کے حوالے سے چیزیں میرے ذہن میں ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد ظاہر ہے کیونکہ ہر ڈسکورس پارٹیسپینٹس کی یا سامعین کے ذریعے سے ایک شکل پاتا ہے, تو اب جس طریقے سے آپ لوگ انشاءاللہ دلچسپی لیں گے, جس انداز سے کنٹریبیوٹ کریں گے, تو اس کی بھی ایک شکل بنتی چلی جائے گی. اچھا, آج پچھلی دفعہ کی باتیں یاد ہیں نا, تو جو تین ہم نے آپ کو ریکمنڈیشنز کی تھیں کہ نماز کے حوالے سے اور سورہ طہٰ کے آخر کی آیتیں ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ خود بھی نماز کی خاص طور سے پابندی کرو, اور اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کر لاؤ. دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ طہارت کا خیال بہت زیادہ کرنا ہے گھر کی ہر چیز میں, اور طہارت کے لیے ایک ریکمنڈیشن ہم نے یہ دی تھی کہ خاص طور سے جب گھر میں کھانا وغیرہ تیار کیا جائے تو باوضو وضو کی حالت میں کیا جائے. اور تیسری چیز ہم نے یہ عرض کی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے دعا باقاعدہ کی جائے. یعنی یہ بہت کامن ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جیسے دوست ہیں, گھر والے ہیں, میاں بیوی ہیں, ہم لوگ اس بات کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہتے ہیں, اور ہم اس اچھا چاہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں باقاعدہ شامل نہیں کرتے. تقریباً میری آبزرویشن ہے کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو میرا یہ رشتہ دار ہے, یہ تو میرے ساتھ ہے, اب اس کے لیے خاص طور سے کیا مانگے. نہیں, تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں, اس کا بہت اثر ہے کہ جب آپ خصوصیت کے ساتھ کسی بھی انسان کو یا خاص طور سے اپنے گھر والوں کو دعاؤں میں شامل کرتے ہیں, اس کی بہت زیادہ برکتیں. تین چیزیں. اچھا, آج کی حد تک اس کتاب کا تعارف کہ جس نے مجھے اس خیال, جس کی وجہ سے یہ خیال میرے اندر پیدا ہوا کہ اس قسم کی کوئی بات کی جائے, یہ آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب ہے مفاتیح الحیات. اور اس مفاتیح آپ سمجھتے ہیں نا, جیسے مفاتیح الجنا, تو مفاتیح یعنی کنجیاں. اب کس چیز کی کنجیاں؟ انہوں نے اس کتاب کے لکھنے کو ایک اچھی مزیدار اس کی وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مفاتیح الجنا ہے, مثال کے طور پر کہ وہ کنجیاں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جس سے جنت کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں ان تمام کنجیوں کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس زندگی میں اچھائی اور کامیابی کے دروازے کھول سکتے ہیں. تو مفاتیح الحیات یعنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی چابی. میں صرف اس کتاب کے پہلی منزل پر اس کے سارے جو عنوانات ہیں, چیپٹرز ہیں, ان کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے, اور پھر آج کی حد تک انشاءاللہ ایک بڑا اہم موضوع جو ہمارے سامنے رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ بچوں کو کیا سکھایا جائے، بچوں کی کیسے تربیت کی جائے، ان کو کیا تعلیم دی جائے. تو اس حوالے سے قرآن کریم کے ایک مقام سے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ کچھ آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی جائیں، اور وہاں بھی ایک جو ہمارے سامنے ایک بات آئے گی وہ کافی حد تک حیران کن ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی ریکمنڈیشنز عام طور سے ہمیں کس ڈائریکشن میں لے جا رہی ہوتی ہیں. ہماری نظر میں جیسے میں بار بار آپ لوگوں سے یہ بات عرض کرتا رہا ہوں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ذرا آسان لیول پہ بات کرنا ہے، تو ہماری ان جنرل ایک ٹینڈنسی یہ رہتی ہے کہ جب بھی ہم سے عمل کی بات کی جاتی ہے یا کوئی کام کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو کیسے مصروف رکھیں، یا ہم جب تک ہمارا جسم حرکت نہیں کرتا اس وقت تک ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہیں. لیکن دین میں جس عمل کی اہمیت سب سے پہلے آتی ہے، عمل کی، وہ عمل ہے تفکر اور تدبر. جس عمل کو، یعنی کہ یہ پہلا چیپٹر ہے اس کتاب میں کہ زندگی گزارنے کی چابی کیا ہے، اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ تفکر اور تدبر. اور ہمارے سامنے، یعنی کہ بنیادی طور سے آپ لوگ یقیناً اس بات کو اچھے طریقے سے میرا خیال ہے کہ محسوس بھی کرتے ہوں گے اور اس کو آئی تھنک کہ قبول بھی کریں گے کہ زندگی کے زیادہ تر مسائل اس وجہ سے درپیش ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے اور غور و فکر نہیں کرتے. انہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم حاصل کیے کام کرنے چل پڑتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے لیے زیادہ تر پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر اور تدبر. تدبر کے معنی بھی میں نے اپنی خدمت میں عرض کیے تھے پہلے کہ دبر کہتے ہیں پشت کو. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے، جو چیز پیٹھ کے پیچھے ہے یا جو چیز پسے دیوار ہے اس کو دیکھنا، یعنی کہ جو کچھ یہاں سب کو نظر آ رہا ہے obvious ہے اس کو دیکھنا کمال نہیں ہے، وہ تدبر نہیں ہے. تدبر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کو دیکھنا، اس کے پسے پشت دیکھنا. اور اسی بات کو قرآن کریم میں آیا سورہ محمد کی آیت میں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن کی قرأت کے بارے میں فقط ایک یا دو جگہوں پہ بیان ہے، یعنی کہ قرآن صرف پڑھنے کی طرف اپنے کی دعوت دیتے ہی نہیں ہے. کس بات کی طرف شوق دلایا گیا ہے، کس بات کو موٹیویٹ کیا گیا؟ افلا، کیا بس یہ لوگ نہیں تدبر کرتے قرآن؟ یعنی جو کچھ ظاہری الفاظ ہیں اس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اس سے ہمیں ایک بڑی اچھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں تدبر کیسے ہوتا ہے؟ قلوب کے ذریعے سے ہوتا ہے. ورنہ خدا جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اور کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. تو بہرحال پہلی چیز تفکر اور تدبر. اچھا، اور یہ میں پھر اس حوالے سے کہ یہ کوئی وہ اس کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات نہیں کر رہا کہ جو عقیدے کی مبنی ہے، یہ کس کتاب کے عنوانات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل لائف کو گزارنے کے حوالے سے لکھی گئی. تو یعنی پہلا لیسن کیا ہے ہماری زندگی کا، یا ہماری گھریلو خانوادہ زندگی کا، یا ذاتی زندگی کا، کہ کوئی کام بھی تفکر اور تدبر کے بغیر نہ کیا جائے. ان ہیسٹ، انہیں جلد بازی میں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کے نہ کیا جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ تعلیم یا دانشمندی. دانشمندی ایک ذرا دوسری چیز ہے، یہ عقل کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان کو، یعنی پہلی چیز کہ انسان غور و فکر کر کے صحیح چیز تک پہنچے اور دوسری بات کہ جو صحیح چیز سمجھ میں آئے اس پر عمل بھی کرے. میرا یہ جملہ بظاہر بہت سادہ ہے لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے, ہماری اپنی زندگیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جن جن چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور قبول کر رہے ہوتے ہیں اس پر عمل بھی کریں. تو بہت ساری چیزیں جیسے ہمارے پاکستان میں تو ایسے بھرمار ہے ایسی کاموں کی لسٹ ہے پوری کہ ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ رات کو جیسے شادی بیاہ ہیں اب رات دو دو بجے تک بیٹھے ہوئے اس میں اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلط کام ہے لیکن پھر بھی اسی چیز میں کہ کیا کریں گے, فلاں برا مان جائیں گے وہ برا مان جائیں گے. یا اسی طریقے سے انہیں کہ اب خدا کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت یہ جو فری مکسنگ ہے اس پر شادی بیاہ کے اندر ایک حد تک قابو پایا گیا ہے, ورنہ پہلے ہماری لڑکپن میں بہت زیادہ تھا. ایون ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا یہ عجیب بات کہ جو بظاہر اچھے خاصے متدین یعنی دیندار افراد ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ شادی بیاہ کے مسئلے میں چل جاتا ہے, چھوڑ دو مت دباؤ ڈالو ان چیزوں میں. تو یعنی کہ یہ وہ ساری کی ساری مثالیں ہیں کہ جو خلاف عقل ہے. تو پہلی منزل کیا ہے؟ تفکر و تدبر کے ذریعے سے آپ صحیح چیز تک پہنچتے ہیں اور عقل اور دانش آپ کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جو چیز آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے اس پر عمل بھی کریں. ٹھیک ہے, تو اس اسپرٹ کا, اس تھنکنگ کا اپنے گھر میں داخل کرنا پہلی سیڑھی ہے, پہلا کام. یعنی کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے کاموں کی بنیاد جو ہے وہ جو قرآن کریم نے بار بار کہا کن چیزوں پر ہے کہ آبا و اجداد کی تکلیف پر ہے بغیر سوچے سمجھے, معاشرے کے پیچھے چلنے پر ہے, فقط کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو فالو کرنے پر ہے, تو اس قسم کا گھر کبھی بھی اسلامی گھر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, پہلی بات کہ اس سے یعنی کہ جب انسان اور ان چیزوں سے انسان باہر کب آتا ہے, جب وہ تفکر کرے چیزوں میں غور و فکر کرے کہ یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تفکر کر کے صحیح جگہ تک پہنچے اور صحیح جگہ تک پہنچنے کے بعد اتنی اخلاقی جرات پیدا کرے کہ صحیح پر عمل کر سکے. ٹھیک ہے, یہ پہلی یعنی یہ فاؤنڈیشن ہے فار اور فیملیز کہ اگر آپ اپنی فیملی کو اٹھانا چاہتے ہیں اس کو کسی اسلامی اور ایمانی اور الہی مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو فاؤنڈیشن میں یہ دو چیزیں ہونا چاہیے, تفکر و تدبر اور علم اور عقل, جس کے مختصر معنی میں نے آپ کو بیان کیا. تیسرا چیپٹر بیان کرتے ہیں کام, روزگار. یعنی کہ جب انسان مثال کے طور پر اس بات کی طرف آمادہ ہے, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ان بنیادوں پر مجھے اپنے خاندان کو اپنے گھر کو اٹھانا ہے اور چلانا ہے, تو اب اس کے بعد ایک چیز ضروری ہے اس زندگی کے لیے کہ وہ اپنے گھر کے امور کو, ظاہری امور کو صحیح طریقے سے چلانے کے قابل ہو, یعنی اس کے پاس ایک مناسب ذریعہ روزگار موجود ہو. اور اس حوالے سے یعنی کہ پیغمبر اکرم کی احادیث بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ اصحاب کے ساتھ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک نوجوان جا رہا تھا, ایک جوان اپنے کندھے پر تھیلا اٹھائے ہوئے اپنے کام کا جا رہا تھا کام کے لیے, تو اصحاب میں سے بعض نے اس پر افسوس کیا کہ یہ دیکھیں دنیا داری میں لگا ہوا ہے اور کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس بیٹھتا اور حدیث سنتا یا کچھ علم حاصل کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کہو, بلکہ وہ جوان جو اپنی خودداری کے تحفظ کے لیے اور اپنے اہل و عیال کو محتاجی سے بچانے کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے وہ خدا کی راہ میں صف اول میں جہاد کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بہت اہم ہے. اور اسی حوالے سے یعنی کہ وہ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو بظاہر پہلی نظر میں بڑی عجیب لگتی ہیں, اور وہ کیا ہیں کہ ایمان کے مثال کے طور پر 10 میں سے 9 حصے کہاں پر ہیں؟ رزق حلال کمانے میں. اب بظاہر عجیب لگتا ہے کہ یہ 10 میں سے 90% ایمان رزق حلال میں کہاں سے چلا گیا, لیکن اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کی پوری عبادات کا نظام آپ کے رزق حلال پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی جس طریقے سے مثال کے طور پر کہ اگر خدا نخواستہ رزق و روزی میں حرام آیا, اس حرام سے غذا خریدی گئی, اس حرام سے لباس فراہم کیا گیا, اس حرام سے گھر بنایا گیا, نماز قبول ہوگی؟ جتنا دل چاہے نماز پڑھتے ہیں. نماز کی بنیادی شرائط میں سے کیا ہے کہ لباس صرف پاک نہیں ہو, یعنی ظاہری نجاستوں سے پاک نہیں ہو بلکہ غصبی نہ ہو. تو جو مال حرام ہے خدا نخواستہ وہ مال غصبی ہے, جگہ حلال ہو جائز ہو, یعنی طہارت کے علاوہ غصبی نہ ہونا بھی شرط ہے. تو جتنا عبادات کا نظام ہے اسی ناجائز مال سے غذا فراہم کی, افطار کیا, معاملہ خراب ہو گیا, یا اس سے مثال کے طور پر حج و عمرہ ادا کیا, معاملہ خراب ہو گیا. تو جتنا بھی عبادات کا نظام ہے اور انتظام ہے وہ سب کا سب کس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ رزق حلال پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو تیسری چیز کیا ہے کہ رزق حلال کی تلاش کرنا یہ عین عبادت ہے. کس نیت کے ساتھ؟ کس نیت کے ساتھ نہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں یا دولت مند ہو جاؤں یا بہت ساری دنیا کی آسائشیں اور آرام اکٹھا کر لوں, کس نیت سے نہیں, بلکہ اس نیت سے کہ تاکہ خدا کی اطاعت اور عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینے پر کے قابل ہو جاؤں, اور جیسا کہ اس حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی خودداری کی حفاظت کے لیے اور اہل و عیال کو محتاجی سے بچانے کے لیے. پھر اس کے بعد چوتھی منزل میں صرف پانچ بیان کر کے اور پھر اس جگہ پہ آ جاؤں جو میں قرآن سے دو چار باتیں سنانا چاہ رہا تھا. چوتھی منزل ہے کہ اپنے نفس اور اپنے بدن کی حرمت کی یا سلامتی کی کا تحفظ کرنا, یعنی کہ انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اس دنیا میں موجود ہیں, جب تک ہم اس زندگی میں پائے جاتے ہیں, اگر مثال کے طور پر میرا جسم سلامت نہیں ہوگا, اگر میرا جسم صحت مند نہیں ہوگا, تو میں کسی قسم کے بھی فرائض کو انجام دینے کے قابل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ دین کی نظر سے بیسیکلی ہر چیز خدائی ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ اگر ہم اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کام کریں اور فقط جسم کو دیکھتے ہوئے کام کریں, یہ دنیا دار ہے. لیکن اگر میں اپنے جسم کو کی سلامتی کے لیے اس وجہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس جسم کے ذریعے سے خدا کی عبادتیں انجام دوں گا, یعنی اگر ہمیں بات اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر بیمار جسم ہے, نہ نماز کا لطف آئے گا, نہ روزہ رکھ سکیں گے, نہ حج کر سکیں گے, نہ عبادات انجام دے سکیں گے, تو جسم کی سلامتی کے لیے کوشش کیوں کرنا؟ تاکہ میں خدا کی اطاعت اور عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے قابل ہو جاؤں. تو اس میں پھر باقاعدہ بیان کیا کہ کتنا آرام ہونا چاہیے, اور اسی میں اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ جب حرام سے روکا گیا ہے, اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیز حرام کی گئی ہے شریعت کی روح سے, وہ انسان کے جسم کو بھی خراب کرتی ہے, فقط روح کی خرابی کی وجہ سے نہیں. یعنی اگر شراب ہے یا مردار ہے یا اس قسم کی چیزیں, تو یہ چیزیں فقط روح کے پوائنٹ آف ویو سے یا نفس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, جسم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اہمیت رکھتی ہیں. صحیح, تو یہاں پر جو ہمارے سامنے یعنی کہ ان تمام باتوں کو جب ہم جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم ایک دینی زندگی کے حوالے سے ایک پورا خاکہ بناتے ہیں, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دینی زندگی کسی بہت اسپیشل کام کے کرنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت عجیب سی چیز ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں. یہ دینی زندگی کا مطلب ہے کہ یہ شخص دیندار ہے تو بالکل اس طریقے سے کہ جیسے کسی کے سر پہ دو سینگ اگائیں, کہ اب وہ اور باقی سارا معاشرہ الگ ہو گیا. ہرگز یہ ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ دینی اور الہی زندگی کی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ کنسیپٹ ہے, کہ جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے ہے اور خدا کی اطاعت اور عبادت کے نقطہ نظر سے. اور دوسری کیا چیز ہے, یعنی کہ یہ بہت اہم بات ہے دینی زندگی میں, جتنا زیادہ ہم غور کرتے ہیں کہ ہر چیز ایک دلیل اور ایک منطق کی بنیاد پر ہے. یعنی آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ جو لوگ بے دین ہیں ان کی زندگیاں سب سے زیادہ illogical ہوتی ہیں. اس بات کی تائید کریں گے یا نہیں؟ یعنی illogical کا مطلب کیا ہے کہ صبح سے شام تک آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے جتنے کام کیے ہیں اس کی وجہ سمجھاؤ, کیوں کیے, اس کا پرپز تمہاری نظر میں کیا ہے, کس مقصد کے لیے کیے, کچھ نہیں بیان کر پائے گا. لیکن اگر آپ ایک دیندار انسان سے پوچھیں گے, اور جو واقعاً دیندار ہے, وہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک, اپنے بستر پہ جانے تک, اپنے ہر عمل کا ایک مقصد اور ایک منطق آپ کو سمجھا سکے گا کہ میں مثال کے طور پر اپنے گھر سے نکل کے کام کے لیے گیا اس وجہ سے گیا, میں اپنے گھر والوں سے بیٹھ کے مثال کے طور پر میں نے خوشگوار ماحول میں گفتگو کی اس وجہ سے کی, حتیٰ یہ کہ میں نے اپنے نیند کے, کھانے کے اوقات رکھے اس وجہ سے رکھے, میں نے اپنے کھانے میں فلاں فلاں غذا کو منتخب کیا اس وجہ سے کیا. تو دینی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل کوئی انسان, یہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ الگ ہو جائیں, ہم الگ ہو جائیں, کوئی ایک نئی اسٹریم آف لائف نہیں, وہی اسٹریم آف لائف ہے, لیکن اس میں نظریہ خدائی ہوتا ہے اور ہر چیز ایک دلیل اور ایک منطق کی روح سے انجام دی جا رہی ہوتی ہے. کہ جیسا جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر کو جو وصیتیں کی, ان میں سے ایک انتہائی خوبصورت جملہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں تو تقریباً ساری مشکلات حل ہو جائیں. اے ابو ذر, ہر کام کرنے سے پہلے نیت کرو, ہر عمل سے پہلے نیت کرو. اور اگر ہم اس چیز پر کاربند ہو جائیں کہ ہر عمل سے پہلے کہ میں کسی کی ملاقات کو جا رہا ہوں تو میں ملاقات کا ارادہ کرتے ہوئے نیت کروں کہ میں اپنے فلاں دوست کے سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں قربتاً اللہ, اگر اس چیز کو ہم پریکٹس کریں گے, کیا کسی غلط آدمی کو کبھی اپنا دوست بنا پائیں گے؟
کیا
وہ
نیت کا
منہ
سے کہنا ضروری
ہے؟ نہیں, نیت یہ ہے, ارادہ ہے نا, نیت کے لیے تو الفاظ ضروری نہیں. کبھی بھی کوئی غلط آدمی دوست نہیں بنے گا. کبھی بھی جو غذا ہے کہ میں فلاں غذا کھاتا ہوں قربتاً اللہ, کبھی کوئی غلط غذا انسان نہیں کھا پائے گا. کیوں؟ یعنی کہ ایک چیز پر آپ ہمیشہ غور کریں, اور یہ محل ہے, ہم سب اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ حصے کہ جن میں ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, ان حصوں میں ہمارا ذہن خدا کی طرف سے بلینک ہوتا ہے. کبھی بھی اس چیز کو آپ تجربہ کر کے دیکھیے. یعنی ایک یہ کہ ہمارے پاس ایک تاثر, ایک تصور موجود ہے کہ خدا ہے, خدا ہے, اس وقت انسان غلط کام کی طرف نہیں جا رہا ہوتا ہے. جیسے اس میں پردہ آ جاتا ہے نا, اس وقت پھر دماغ ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے, غلط راہوں پہ چل پڑتا ہے. تو دینی زندگی کی یہ دو بنیادی خصوصیات ہیں کہ چاہے ایک فرد کی حیثیت سے ہو, چاہے خانوادے کی حیثیت سے ہو, چاہے معاشرے کی حیثیت سے. اور اسی وجہ سے کہ جب منطق ہوتی ہے, جب لاجک ہوتی ہے, جب دلیل ہوتی ہے, تو کیا چیز نکل جاتی ہے؟ پھر ظلم نکل جاتا ہے, گناہ نکل جاتا ہے. اور تو یہ, یعنی کہ پہلی چیز میں پھر دہرا دوں, پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر و تدبر. دوسری چیز علم اور عقل. اور علم اور عقل کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ علم اور عقل کا مطلب کیا ہے, کہ ایک صحیح رستے کو منتخب کرنا, اس پہ چلنا. عقل کا مطلب خالی سوچنا نہیں ہے, وہ سوچنے والی چیز تفکر میں آتی ہے, عقل میں نہیں آتی ہے, تعقل میں نہیں آتی. عقل کا مطلب ہے کہ آپ کو جو بات سمجھ میں آئی اس رستے پہ چلیے, تب وہ عقل مند کہلاتا ہے کہ جو صحیح بات کو سمجھ کر اس صحیح رستے کو اختیار کرے, وہ عقل مند ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں کہ یہ چیز بظاہر بہت سادہ ہے, لیکن ہم سب اس جگہ پہ ٹھوکر کھا رہے ہوتے ہیں کہ جتنا ہمیں صحیح پتہ ہے اس پہ کام, اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ اپنے روزی اور روزگار کے حوالے سے ایک صحیح نظام کو قائم کرنا تاکہ انسان کسی بھی حوالے سے محتاجی اور اس قسم کے مسائل سے خدا نہ کرے دوچار نہ ہو. چوتھی چیز کیا ہے کہ اپنے بدن کو صحیح اور سلامت اور صحت مند رکھنا لذت دنیاوی حاصل کرنے کے لیے نہیں, اطاعت خداوندی کے لیے. ٹھیک. اور پانچویں چیز جو بیان کرتے ہیں وہ ہے پاکیزگی کا خیال رکھنا, اور پاکیزگی کے حوالے سے انفرادی بھی ہیں. اچھا اس میں کیونکہ میں اس لیے بھی نہیں پڑھ رہا کہ بہت ساری حدیثیں جو بیان کی گئی ہیں اب اس کی ریکمنڈیشنز کو آج کے دور میں لوگ خود بخود اس پر عمل کر رہے ہیں. یعنی جیسے زمانہ پیغمبر میں جس معاشرے میں حضور موجود تھے وہ معاشرہ کوئی ترقی یافتہ معاشرہ نہیں تھا نارملی, بلکہ اس زمانے میں لوگوں میں بہت ساری پرابلمس تھیں ہر قسم کی. اور یہ ایک پیغمبر جیسے ہی کسی انسان کے بس کی بات ہوتی ہے کہ وہ اتنی پرابلمز میں سے اور اس معاشرے کو انتہائی جاہل ترین معاشرے کو ایک ایسی شیپ دے لے کہ وہ اتنا ترقی یافتہ بن سکے. تو یہ حضور کا ہی کمال تھا, بہت پرابلمز تھیں. تو یعنی جیسے بہت سارے جملے ایسے آتے ہیں کہ اپنے بال صحیح رکھو, دانتوں کی صفائی کرو اور خلال کرو اور مسواک کرو, خوشبو لگاؤ, گھر میں کوڑا جمع نہیں کرو. یعنی یہ اس قسم کی حدیثیں ہیں کہ گھر کے اندر باقاعدہ سے کوڑے کے ڈھیر لگانا یا گھر کے دروازے پر گھر کی دیوار کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر لگانا, یہ سب حدیثوں میں موجود ہے. لیکن اس قسم کی چیزیں ابھی ہمارے جیسے ملکوں میں تو پائی جاتی ہیں مسائل, لیکن اب بہت سارے معاشروں میں لوگ خود بخود ان جگہوں پر آ گئے کہ اس قسم کی جو صفائی ستھرائی کی یا لباس کی کہ پیغمبر اکرم نے انہیں باقاعدہ لوگوں سے کہا ہے کہ میرے سامنے یا میرے پاس جب آیا کرو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے یا لباس سے بوئے بد آ رہی. تو اب لوگ خود سے ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو میں ان چیزوں کو بہت زیادہ نہیں پڑھ رہا, تھوڑا تھوڑا اس میں سے روایتیں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. تو پانچ چیزیں کیا ہیں کہ جو ہم اپنے گھر میں اگر ہم اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, خاندانی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو وہ پانچ چیزیں, پہلی تفکر و تدبر, دوسری علم اور عقل, تیسرا حلال روزی کا ایک مناسب انتظام, چوتھا اپنے جسم کو اور جسمانی صحت کا خیال, جسم کی سلامتی کا خیال, اور پانچواں صفائی ستھرائی کا خیال. کہ جیسے حدیث میں آیا کہ پاکیزگی اور صفائی, لوگ اس کو صفائی کے عنوان سے لے جاتے ہیں لیکن ظاہری مطلب صفائی کا نہیں ہے اس روایت میں, نظافت کے پاکیزگی. یعنی ورنہ جیسے تمہارے والد صاحب وغیرہ بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ساری جیسے اہل حنوت کے گھر میں صفائی بہت ہوتی ہے, نجاست بھی اتنی ہوتی ہے. یعنی کہ نجاست بھی اتنی ہوتی ہے لیکن بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہر چیز بالکل صاف. تو اسلام اس صفائی کا قائل نہیں ہے, بلکہ اسلام اس صفائی کا قائل ہے جو پاکیزگی کے ہمراہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمیں اپنے گھر کو, ابھی میں اس طرف نہیں آ رہا, وہ طہارت نفس اور وہ سب باتیں میں نہیں کر رہا. ابھی جتنی باتیں ہیں وہ سب ہم کس عنوان سے کر رہے ہیں, اپنے گھر اور اپنے خانوادے کے حوالے سے کر رہے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم بات کریں گے تو تھوڑی تھوڑی میں اس کو روایتیں بھی پڑھ کے سناؤں گا. اور آج کی حد تک جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ بچوں کو کیا چیز سکھائی جائے, بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. اچھا جب ہم بیسیکلی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے, تو ہمارا سب سے پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو لائن آف ایکشن یا لائن آف تھنکنگ ہے اس میں بہت بڑی مس میچنگ پائی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے ایک پورا طویل عرصہ لگتا ہے صرف کس چیز میں, کہ ہمارے ذہن قرآن اور اہل بیت کی فکر سے سیم فریکوینسی پر آ جائیں. یعنی جو اتنا طویل عرصہ لگتا ہے, اتنی دقت کرنی پڑتی ہے معارف کی تعلیم میں یا ان سب چیزوں میں, اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ کہ جو قرآن کا نقطۂ نظر اور نقطۂ فکر ہے یا جو اہل بیت علیہ السلام کی اپروچ ہے, ہمارے ذہن بھی اسی انداز سے سوچنے کے قابل ہو جائیں. اچھا, اب میں مثال کے طور پر آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ جب اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو آپ اس کو سب سے پہلے کیا چیز سکھائیں گے, یہ کیا سکھانا پسند کریں گے؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں جو بچے کی تربیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے, جب اس کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, سب سے پہلا لیسن کیا دیں گے اس کو؟ نہیں, شیئر کریں, اچھی بات ہے, کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں.
جیسے 6-7 سال کی عمر کا بچہ ہو, میرے خیال سے نماز کی طرف یا اخلاق لے لیجیے کہ بڑوں سے
جی, اور
اسلام کی بیسک جو چیزیں بچوں کو عمل کرنا شروعات سے سکھانا چاہیے, وہ جیسے اس میں بہت ساری چیزیں آئیں, نماز اور اس طرح کی, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں گے, اللہ اکبر کہنا اور اس طرح کی چیزیں, تاکہ بچوں کو بچپن سے دل میں رہے. اور جب ہم لوگ خود نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو کوشش کریں گے کہ وہ بھی ساتھ میں پڑھیں, تاکہ ان کو ایک عادت بھی ہو, پلس وہ پھر اس کو اور انکلائن ہو اس کو پڑھنے کے لیے.
جی,
میرے خیال سے لحاظ جو ہے نا وہ سب سے پہلے جب آتے ہیں, جیسے بات کریں گے لحاظ لوگوں کا
ٹھیک.
اور یہ کہ اس کو سیلف ڈیپینڈنٹ رہے, کھانا خود سے کھائے, اس طرح کی چیز رہے گی.
اچھا, اب آپ کے خیال میں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں گا قرآن میں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا بچوں کو سکھائے جانے کے حوالے سے, قرآن میں ایسی کوئی جگہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن
الرحیم. نہیں, جہاں پر یہ سکھایا گیا ہے باقاعدہ کہ اولاد کی تربیت کیا ہونا چاہیے, اولاد کو کیا سکھایا جانا چاہیے.
پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے سے یا بنیا,
پیغمبر نہیں ہے, لقمان. لقمان اور اس سورے کا نام نمبر ہے 31, سورہ لقمان. لقمان کے جو ہے خاص وجہ کیا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے, پیغمبر نہیں ہے. یعنی کہ قرآن کریم نے کئی حضرات کا ذکر کیا ہے بہت عظمت کے ساتھ جو پیغمبر نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر مردوں میں جناب لقمان کا ذکر ہے, بظاہر ایک اور انسان ہے جن کو جناب خضر کہا گیا ہے, حضرت نام نہیں لیا گیا, لیکن ان صاحب کا ذکر بہت عظمت کے ساتھ ہے. خواتین میں جناب مریم سلام اللہ علیہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ یہ, یا جناب آسیہ, کہ ان حضرات کا ذکر کہ جو پیغمبران نہیں ہیں لیکن عظمت کے ساتھ ذکر ہے. اور اس میں حضرت لقمان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے نام سے پورا ایک سورہ موجود ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, اور اس فضیلت کی بیس کس چیز میں؟ حکمت میں. یعنی کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ اس حدیث کو بھی دہرایا تھا کہ یہ حدیث ہم ایک دفعہ سنتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, ایسی ہی حدیث حکمت کے بارے میں بھی ہے, لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ انا مدینۃ الحکمہ وہی الجنہ وانت یا علی بابہا. علم کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا, یہ حکمت کے بارے میں فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور حکمت بہشت ہے, حکمت خود بہشت ہے اور تم یا علی اس کا باب. تو حکمت بہت بڑی دولت ہے جس انسان کو نصیب ہو جائے. خدا نے لقمان کو حکیم کے خطاب کے ساتھ, حکیم کے لقب کے ساتھ یاد کیا, اور ان کی ہوئی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو دیکھنا شروع کریں. ظاہر ہے کہ میں نے یہ بیک گراؤنڈ کیوں بیان کیا, اٹ مینس دیٹ دا ریکمنڈیشنز ڈسکرائبڈ ہیئر ول بی دا الٹیمیٹ بیسٹ ہے. جو ایک انسان اپنی اولاد کو جو چیز بتا سکتا ہے, سکھا سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, جو دے سکتا ہے تربیت کے عنوان سے, اس سے بہتر نہیں دے سکتا. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ مجھے موقع ملے گا تو میں خاص طور سے کیونکہ وہ ہمارا نیکسٹ جو ہمارا یہ جمع آوری ہے وہ انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے
جی
اس میں آئے گی
جی.
تو اس حوالے سے ہم نے پھر یہ سوچا کہ خود امام علی علیہ السلام کی زندگی میں سے ساری چیزیں جمع کر کے کہ جو یعنی کہ ہماری خانوادہ یا پرسنل لائف کو امپروو کرنے کے لیے کام ہے واقعات اور آپ کے بیانات. تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ کیونکہ امام علی علیہ السلام کے بہت سارے بیانات موجود ہیں اپنی اولاد کے لیے انکلوڈنگ وصیت نامے, یعنی کہ ایک بہت تفصیلی وصیت نامہ ہے نہج البلاغہ میں امام حسن علیہ السلام کے نام, اور ایک اور وصیت نامہ ہے علیحدہ سے امام حسین علیہ السلام کے نام جو نہج البلاغہ میں نہیں ہے, اس کتاب میں تحف العقول میں. اور اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے کلمات موجود ہیں اپنی اولاد کے لیے, کہ جس سے ایک بات تو یقیناً سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اپنی زندگی کے دینی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بعد ایک اچھی نسل چھوڑ کے جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ خود ہمارے فرائض یا ہمارے جو چیز ایکسپیکٹ کی گئی ہے خدا کی طرف سے ہم سے, وہ یہ چیز ایکسپیکٹ کی گئی, کیونکہ خدا کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک انسان فقط خود اچھا ہو جائے اور اس کا مثال کے طور پر اس کے معاشرہ برا رہے, اس کے آس پاس اٹھنے والے لوگ برے رہے, خدا کو یہ بات پسند نہیں. اسی طریقے سے خدا کو یہ بات بھی قبول نہیں ہے کہ ایک انسان خالی اپنے کو بہتر بنائے اور اپنی نسل کو خرابی کی حالت میں چھوڑ دے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, میں یہی حوالے دیتا جا رہا ہوں کہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے آیت 125 سے 130 تک, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, کس طریقے سے دعا کی ہے. خود سورہ ابراہیم کے آخر میں دوبارہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو نقل کیا کہ جس میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی گئی ہے, اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی گئی ہے. یعنی کہ یہ خود الہی سنتوں میں سے, جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ سنت یہ نہیں کہ خدا مجھے دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو یا اپنی اولاد کے لیے خصوصی طور سے دعا نہ کریں, یعنی صرف یہ سوچ کے کہ ہاں یہ تو آئی ہمارے نہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو پورے سیریز میں بیان کیا گیا قرآن میں 5-6 آیتوں میں, ایک سورہ بقرہ میں موجود ہے, ایک سورہ خود ابراہیم میں موجود ہے. درست, تو اس کو آپ دیکھیے گا یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام, اب دیکھیے پہلی نصیحت کیا کر رہے ہیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, کہ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے, وَهُوَ يَعِذُهُ, کس وقت کہا, جب وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا وعظ کر رہا تھا. تو اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو وقتاً فوقتاً باقاعدہ ایک نصیحت کرتے رہنا چاہیے, اس کو اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے. یا بنیا, یا بنیا کا مطلب ہے کہ یہ اظہار محبت ہے, اے میرے بیٹے, یہ محبت کا اظہار. لا تشرک باللہ, وہی چیز میں نے کہی کہ ہمیں اسی لیے سب سے زیادہ محنت اس بات پہ کرنی پڑتی ہے کہ قرآن اور ہماری فریکوینسیز میچ ہو جائیں. لا تشرک باللہ, پہلی نصیحت کیا کی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو, اپنی نسل کو, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. ان الشرک, اور اس کی دلیل کیا بیان کرتے ہیں, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے. آپ اس کے ریزن سمجھ رہے ہیں کہ اس بات کو سب سے پہلے لانے کا مقصد کیا ہے. جب انسان کی زندگی میں ظلم عظیم موجود ہو تو ظلم عظیم کی موجودگی کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. یعنی مثال کے طور پر کہ ہم ایک ایسی فضا میں رہ رہے ہیں جو زہر آلود ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ اور یہ اور وہ جتنی زہریلی گیسیں ہیں سب فضا میں موجود ہیں اور آپ ورزش پہ ورزش کیے جا رہے ہیں, فائدہ دے گی نقصان دے گی؟ جب آپ اسی ماحول میں یعنی ورزش کریں گے آپ اسی ہوا کو انہیل کریں گے زہریلی ہوا کو, تو یہ ورزش کرنا یا وہاں پر حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھ کے آپ اپنے جسم کو صحیح نہیں رکھ سکتے. سب سے پہلی ذمہ داری کیا بنے گی آپ کی؟ اس زہریلی فضا سے باہر نکلو. تو پہلی چیز جس پر محنت کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ کیا ہے؟ کہ مشرک نہ بنے. اچھا یہ اس پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ مجھے کوئی زیادہ گہرائیوں والی بات نہیں کرنی, سمپل لیول تک رہنا ہے اس گفتگو میں, لیکن صرف ایک فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا کو واحد ماننا ایک اور بات ہے اور خدا کے ساتھ شریک نہ کرنا ایک اور بات ہے. خدا کے ساتھ شریک نہ کرنا ایک ٹوٹلی پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ پاور سینٹر اس کی نظر میں فقط خدا ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں بہت سادہ سی مثال دوں, قارون کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے قرآن کریم میں, سنا؟ یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے سورہ قصص کے آخر میں, سورہ قصص 28 سورہ. قارون مومن تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا. اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, جیسا کہ کچھ واقعات بتاتے ہیں کہ کیمیا گری یا ایسی کوئی چیز اس کو اسپیشل وہ چیز سکھائی جس سے اس نے بے تحاشا دولت کمائی, اور دولت کمانے کے بعد اس کا بنیادی کنسپٹ کیا ہوا, اس کا جملہ جو قرآن کریم میں نقل کیا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ جتنا کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. یہ ہے شرک. یعنی کہ جب کہا جاتا ہے لا تشرک باللہ, تو لا تشرک باللہ کا مطلب یہ نہیں کہ توحید پہ لمبی لمبی بحثیں کرے انسان, بلکہ لا تشرک باللہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ایسی گزارے کہ قوت اور طاقت اور ہر چیز کا مرکز سوائے خدا کے اور کوئی نہ کسی کو قبول نہ کرتا. یعنی آج مجھے جو نعمتیں, جیسے قرآن نے کہا ما بکم من نعمت فمن اللہ, کہ کوئی نعمت تمہارے پاس ایسی نہیں ہے مگر من اللہ, یہ ہے لا تشرک باللہ. کہ آج اگر میرے پاس صحت ہے, آج اگر میرے پاس گھر ہے, آج اگر میرے پاس سرمایہ ہے, گاڑی ہے, فلاں ہے, فلاں فلاں, کیا ہے؟ من اللہ. اور جب انسان اس نعمت کو اپنے پاس محسوس کرے تو کیا الحمدللہ. اس پر بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کہ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے پیغمبر کی کہ ایمان کے دو حصے ہیں, آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے. تو یہ بھی, یعنی کہ اس کی بھی انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل ہم بیان کریں گے کہ یہ بھی گھر میں جب تک یہ دونوں چیزیں نہ شامل ہوں, صبر اور شکر والی, اس وقت تک بھی گھر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہے لا تشرک باللہ. بچوں کو سب سے پہلی چیز کیا سکھانی ہے, پہلی تربیت کیا دینی ہے, کہ طاقت کا مرکز, خیر کا مرکز, بھلائی کا مرکز فقط اور فقط خدا ہے. امید رکھنا ہے تو اس سے رکھنا ہے, ہاتھ پھیلانا ہے تو اس کے آگے چلانا ہے. اور اس کا ریزن جناب لقمان علیہ السلام کیا بیان کر رہے ہیں لا تشرک باللہ کا, کہ ان الشرک لظلم عظیم, یہ ظلم عظیم ہے. اگر ظلم عظیم زندگی میں پایا جائے گا